ना इसकी वजह यह है कि डॉक्टर ने खांसने की दवा दी है, समझ रहे, दवा दी है ताकि वो सीने का जो रेशा है वो साफ हो जाए, तो खांसेंगे तो निकलेगा ना, तो इसलिए कुछ इस किस्म की चीजें हो रही हैं बहुत ज्यादा। आज हमने सूरह निसा खत्म की है और सूरह मायदा शुरू की है। सूरह निसा में बहुत सारे अहकामात बयान हुए और सूरह मायदा का भी अक्सर हिस्सा गुजर चुका है। अब ये है कि कौन सी सूरत इसमें बयान करूं, कौन सी छोड़ूं, सारे ही मजामीन अहम हैं। सूरह निसा में एक बहुत अहम हुक्म, ख्वातीन से मुतालिक कुछ अहकाम हैं, कुछ यतीमों से मुतालिक, तो सारे अहकाम बयान नहीं करूंगा, सिर्फ दो हुक्म जो बहुत अहम हैं और जिनमें बहुत कोताही होती है वो बयान करूंगा। एक तो ये फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसा करहा, ऐ ईमान वालों तुम्हारे लिए ये बात हलाल नहीं है कि तुम औरतों के माल के जबरदस्ती मालिक बन जाओ। औरतों के माल के मालिक कैसे बनेंगे? कुरान में यहां क्या मुराद है? दो तरह से मालिक बनते थे, एक का तो यहां सराहतन जिक्र है, एक का पिछली दूसरी आयात में इसी सूरत में। वो ये कि एक तो इस तरह कि जब जौजा को तलाक दी जाती है तो जितना जहेज उसको मिला वालदैन की तरफ से सारा लड़के वाले हथियार लेते हैं, रख लेते हैं कि ये तो हमारा हो गया, देते नहीं है, अदालतों में फिर केस चलते हैं, मेहर भी नहीं देते, वो भी पी जाते हैं। और दूसरा, विरासत में उनको हिस्सा नहीं देते। पहली वाली कंडीशन जरा कम है, दूसरी वाली तो बहुत ही ज्यादा है। बहुत जो नेक लोग हैं वो कहते हैं हमने बहनों से माफ करवा लिया। याद रखिए, इन्हीं आयात में फरमाया कि ईमान वालों तुम एक दूसरे का माल बातिल तरीके से ना खाओ। ये जो माफ करवा लिया जाता है, इसमें जब तक दिल की 100% रजा का यकीन ना हो उस वक्त तक माफ नहीं होगा। मैंने एक दफा बयान किया, मैंने कहा ये बहनों की जो विरासत पी जाते हैं ना भाई लोग, तो ये जायज नहीं है और आजकल की माफी का कोई एतबार भी नहीं है। माफी जब मोतबर होगी जब बहन का जितना हिस्सा बनता है उसको हाथ में पकड़ाया जाए, फिर उससे कहा जाए अब तुम्हारी मर्जी, अगर वापस कर दो भाइयों को दे दो गिफ्ट तो तुम। जब तक हाथ में नहीं पकड़ाओगे वो यही कहेगी मैंने माफ किया। तो एक साहब बाद में मुझे मिले, कहने लगे कि मैंने बिल्कुल यही किया, हमारी बहन की विरासत थी, कोई दे नहीं रहा था कि माफ कर दिया उसने। तो मैंने कहा यार दो तो सही, सिर्फ 50,000 बनते थे वो पकड़ाए, तो वो मुकर गई, कह रही नहीं मेरी बड़ी जरूरतें हैं। 50,000 भी किसी को बुरे थोड़ी लगते हैं। तो ये पी जाते हैं विरासत, तो इसलिए भाई ये जरा अल्लाह से डरना चाहिए। इसमें ख्वातीन की, मर्दों का इसलिए जिक्र नहीं किया कि वो पीना जरा मुश्किल है, भाई भाई की विरासत पी के दिखाए वो कच्चा चबा जाएगा उसको। तो उलमा से पूछ के पूरे तरीके से विरासत को तकसीम करना जरूरी है। दूसरा मसला इन्हीं आयात में ये बयान किया गया कि विरासत में जो यतीम बच्चे हैं वारिसीन में, उनके माल को हाथ भी नहीं लगाओ। बाप का इंतकाल हो गया, आपके भाइयों में कोई छोटा भाई है जो जाहिर है यतीम है, नाबालिग है, तो छोटा बच्चा को भी पता नहीं होता मेरे अब्बा ने कितनी जायदाद छोड़ी। आम तौर पर बड़ा भाई तसल्ली के साथ सारा कारोबार पीता है, बाप कारोबार छोड़कर गया ना, तो छोटे भाई को सिर्फ स्कूल की फीसें देते रहते हैं और ईद बकरीद पे कपड़े बना दिए, बाकी करोड़ों रुपए के माल सारा पीता रहता है। कहते ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, बात यह है कि तुमने अपनी मेहनत से जो कमाया तो मिला किसकी तरफ से था, बाप की तरफ से मिला था ना तुम्हें ये पैसा। ये बात याद रखें, बाप अगर कोई कारोबार अपने पैसे से शुरू करे और उसमें बेटे बाप के साथ कारोबार में हाथ बटाएं तो ये सिर्फ ताआवुन होगा, बाप की जायदाद में वो इस बुनियाद पे शिरकत के हकदार नहीं होते। लिहाजा बाप के मरने के बाद उस पूरे कारोबार में तमाम वारिसीन का हिस्सा होगा जितना शरीयत ने बताया है। कारोबार करने वाले, अब्बा की दुकान पे बैठने वाले ये नहीं कह सकते कि ये दुकान से दो से चार तो हमने की हैं, अब्बा ने तो एक खोली थी, ये तो अब्बा के साथ हम बैठते थे पंचर की दुकान पे, जो आज चार दुकानें अब्बा ने खोल ली है पंचर की। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? ये वो हराम कारियां हैं जो बड़ी तसल्ली के साथ दीनदार लोग कर लेते हैं। तो बाप के साथ कारोबार में अगर आपने ताउन और मदद की तो जितनी मर्जी मदद करते रहें तो वो मदद सिर्फ मदद बराए मदद होगी, उससे आपका विरासत में हक ज्यादा नहीं हो जाएगा। लिहाजा जो लोग अपने वालिद के साथ बिजनेस करते हैं उनको चाहिए कि अगर उनको इस बात का खौफ है कि हमारी ये मेहनत जाया हो जाएगी, हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो वो अब्बा से यूं कहें कि अब्बा अपनी जिंदगी में थोड़े से पैसे हमें दे दो, ठीक है ना, ताकि वो पैसे फिर हम अपनी जेब से लगा दें इस कारोबार में और इतने फीसद हमारी इसमें शिरकत हो जाए, ताकि जब आप दुनिया से रुख्सत फरमाएं, अब्बा तो ये सुन के एक थप्पड़ लगा दें मैं रुख्सत कर रहा हूं, लेकिन बहरहाल रुख्सती तो होगी ना दुनिया से। मैं छोटा था ना तो मुझे रुख्सती का मतलब नहीं पता था, तो मैंने स्कूल में चौथी क्लास में अपनी उस्तानी को दरख्वास्त लिखी कि मुझे एक दिन की रुख्सती चाहिए। तो जब भी ये रुख्सत का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं मुझे वो वाक्य, तो उन्होंने कहा क्या तुम दुल्हन हो जो रुख्सती हो रही है तुम्हारी, तो ये लफ्ज मुझे हमेशा याद आ जाता है जब भी रुख्सत का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं ना रुख्सती। तो अब्बा ने दुनिया से बहरहाल रुख्सत तो होना ही है, तो इसलिए मामला क्लियर कर देना चाहिए। तो उसमें जो नाबालिग बच्चे हैं, यतीम बच्चे जो आपके भाई हैं या बहन है, उसके बारे में अल्लाह ने बहुत सख्त अहकामात नाजिल किए। फरमाया कि आतुल यतामा अमवालहुम, पूरा पूरा माल गिन के उनके हवाले करो, अभी नहीं, अभी तो बच्चे जाया कर देंगे, जब वो बड़े हो जाएं, निकाह की उम्र को पहुंच जाएं और माल खर्च करने की उनमें सलाहियत पैदा हो जाए, समझबूझ पैदा हो जाए, तो पूरा माल उनका उनके हवाले कर दो। वला ताकुलूहा इसराफन वबिदारन अन यकबरू, इस डर से जल्दी जल्दी खाना ना शुरू कर दो कि छोटी बहन बालिग हो गई या बड़ा हो गई तो फिर पूछेगी कहां गए पैसे, इसलिए जल्दी जल्दी पी जाओ, ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है। तो इसलिए आगे फरमाया इन्नल लदीना याकुलूना अमवालल यतामा गुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, अगर तुम अपने भाई या बहन की या भतीजे यतीम भतीजों की विरासत खाओगे तो ये विरासत नहीं है बल्कि जहन्नम की आग के टुकड़े हैं जो अपने पेट में उतार रहे हो, आग के अंगारे खा रहे हो। सिर्फ भाइयों के लिए नहीं है, चचा खानदान के जो लोग होते हैं, बाप मर गया एक छोटा बेटा है, चचा पी जाता है विरासत, उस छोटे की क्या ख्याल ही नहीं करता। इसलिए इस सूरत में अल्लाह ने विरासत के अहकाम की बहुत सख्त ताकीद की है। और यह भी याद रखें कि अगर बाप मर जाए और उसकी बेवा को हमल हो तो उस हमल का भी विरासत में हिस्सा होता है, उसको लड़का फर्ज करके उसकी विरासत रोक ली जाती है। देखा जाएगा अगर बेटा है तो हिस्सा दे दिया जाए, बेटी पैदा हुई है तो उसमें से आधा माइनस कर दिया जाए, बेटी का आधा होता है। आजकल इन चीजों पर बिल्कुल भी अमल नहीं होता। होता क्या है कि अब्बा का इंतकाल हुआ, अब्बा के पैसों से देगें पकवाई जाती हैं और इसाले सवाब किया जाता है। बेवा जो है ना, बेवा वो क्या करती है, अपने शोहर के माल को बेतहाशा उड़ाती है। फिर बच्चे कुछ नहीं कहते कि अम्मा है, अम्मा के सामने कौन अकड़ेगा। अम्मा क्या कर रही है, कुरान खानियां भी कर रही है, चांदनियों के पैसे भी, प्लेटों के पैसे भी, चमचों के किराए भी जा रहे हैं और देगों की बिरयानियों के भी, ये सारे चीजें जा रहे हैं किसके माल से, शोहर के माल से। हालांकि वो अब शोहर का नहीं रहा, अब वो तमाम वारिसीन का है, इसलिए उसमें से एक रुपया भी सदका और खैरात करना जायज नहीं। नमाजों का रोजों का फिदिया नहीं निकाल सकते उसमें से, अगर वसीयत की है तो फिर एक तिहाई में से फिदिया निकलेगा, नहीं की तो फिर फिदिया भी नहीं निकाल सकते उसमें से। کرنا کیا ہے؟ اس کو جلد سے جلد تقسیم کرنا ہے، جلد سے جلد. یہ کوتاہی ہوتی ہے، 15-15 سال پرانی جائیدادیں تقسیم ہونے کے لیے ہمارے پاس سوالات آتے ہیں کہ ابا کا انتقال 1950 میں ہوا تھا، ان کے زمانے کے انجن بند ہو چکے ہیں، اب آپ بتائیے کہ ان کی وراثت میں 25 روپے دادی کے بکسے سے نکلے، اب 25 روپے کا کیا ہوگا بھائی؟ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میری بیوی کا مہر 25 روپے تھا، انتقال ہو گیا ہے، مجھے دینا پڑے گا ان کے وارثوں کو. میں نے کہا 25 کون سا محل، کون سا مہر ہو گیا؟ پتا چلا جی 1940 میں یا 35 میں شادی ہوئی تھی، بوڑھے آدمی تھے تو اس زمانے میں 25 روپے بہت ہوتے تھے، دیے ہی نہیں. اب 25 کا کیا کرے گا بھائی؟ پھر اتنی گڑبڑ کر دیتے ہیں، ابا کا انتقال ہو گیا تو اب ابا جو گھر چھوڑ کے گئے ہیں، اب کوئی اس میں پنکھا لگا رہا ہے آ کے، کوئی بھائی اس میں گھر کو ریپیئر کر رہا ہے، کسی نے ایک کمرہ توڑ کے دوسرا بنا دیا، کسی نے باتھ روم کی سیٹنگ تبدیل کر دی، کچن کو باتھ روم میں تبدیل کر دیا، باتھ روم کو کچن میں تبدیل کر دیا، ایک بیٹھک بنا دیا، اوپر جناب 2 کمرے بنا دیے، اتنی کھچڑ پچھڑ اس میں کر دیتے ہیں. اب 10 سال کے بعد جب وراثت کی تقسیم کی باری آئی تو بڑا بیٹا کہتا ہے کہ یہ تو آدھا پیسہ تو اس گھر میں نے لگایا بھائی، سمجھ آ رہی بات، یہ ٹائلیں تو میں نے لگائی ہیں، کچن تو میں نے بنایا، ٹھیک ہے 15 کروڑ کا مکان ہے لیکن 1 کروڑ خرچہ اس میں میرا ہوا ہے، وہ 1 کروڑ مجھے ملنا چاہیے، کچھ بھی نہیں ملے گا یاد رکھو. نہیں آ رہی نا سمجھ میں بات؟ ابا کے گھر میں جو لگا دیا لگا دیا فی سبیل اللہ، سمجھ رہے ہو؟ آپ کو مشورہ تھوڑی دیا تھا دوسرے بھائیوں نے تم کچن یوں کر دو، اگر آپ نے کرنا تھا تو آپ پہلے بتا دیتے کہ بھائی سب راضی ہیں، سب کا مشترک گھر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں 1 لاکھ روپے یا 1 کروڑ روپے اس پہ لگا دوں، اس شرط کے ساتھ لگا رہا ہوں کہ جب یہ گھر تقسیم ہوگا تو پہلے 1 کروڑ میرے ادا کیے جائیں گے، سمجھ آئی بات؟ البتہ اگر الگ سے پورشن بنا دیا تو پھر اس کا حکم الگ ہے. لیکن یہ سب گڑبڑے کرتے کیوں ہیں؟ جب تک تقسیم نہ ہو جائے ایک نل کا بھی تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں، بیت الخلاء کے لیے ایک لوٹا بھی نہ خریدیں آپ. مسئلہ سارا یہ ہے، خواتین بیان سن رہی ہیں لیکن بتانا پڑے گا کہ اس تقسیم میں سب سے بڑی رکاوٹ خواتین ڈالتی ہیں، خواتین سے مراد وہ بیوہ، تہائے باپ کا انتقال ہوا نہیں، ابھی کفن میلا نہیں ہوا، اس کی گھر کے بخیے ادھیڑنا شروع کر دی، ابھی کفن میلا نہیں ہوا، ابھی تو فرشتوں کا حساب و کتاب شروع نہیں ہوا، اور ادھر جائیدادیں بانٹنا شروع کر دی، باپ کی ساری زندگی کی محنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے انہوں نے. تو جب اماں ایسی باتیں کریں تو ان کو بتائیں کہ اماں آپ ہماری والدہ ہیں، آپ کے سامنے ہمیں اف کرنے کی اجازت نہیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن کریں گے وہ جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وصاحبهما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الیہ، والدین سے سلوک اچھا کرو لیکن راستہ اس کا اختیار کرو جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے، علماء کے پیچھے چلو، علماء کیا کہتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ والدین کی اطاعت اللہ کے حکم کے خلاف جائز نہیں ہے. اس لیے اماں کو بتا دیں، اماں یہ تقسیم تو ہوگی چاہے زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال، جتنی جلدی ہوگی ابا کی روح کو اتنی جلدی سکون ملے گا. البتہ اب تقسیم میں ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ مشترک گھر ہے اس میں کیسے ایک دم بیچ دیں، پھر سارے روڈ پہ آ جائیں گے، تو پھر یاد رکھیں اس میں پھر کسی علماء سے رابطہ کریں، ایسی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں کہ گھر بھی بکنے سے بچ جائے اور بہنوں کا حصہ نکل آئے. مثلا دیکھا جائے بہنوں کے اس میں گھر میں کتنے پرسنٹ ہے تو اتنے پرسنٹ ان کو کرایہ دے دیا جائے، وہ درجنوں چیزیں ہوتی ہیں. تو جائیداد تقسیم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو بیچ ہی دیں آپ، متعین ہو جائے کہ اس گھر میں کون کون شریک ہے، ابا کی دکان کس کی ہے، پلاٹ بہن کا ہے یا بھائی کا ہے، بینک میں جو کیش رقم پڑی ہوئی ہے وہ کس کی ہے، یہ ساری چیزیں طے ہو جانی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں آ رہی؟ طے کرنا بہت ضروری ہے، پھر بے شک استعمال اس کا مشترک رکھ لے. جب ایک پتا ہوگا کہ یہ دکان جو ہے طارق روڈ پہ یہ بہن کے نام کر دی ہے، پھر بے شک بیٹھ خود جائے اس پہ جا کے، لیکن شرم تو آئے گی نا، بہن کی دکان ہے بیٹھا ہوا ہوں میں، تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ بہن کو کرایہ تو دے گا، اس کا کاروبار چلائے گا، لیکن کہے گا بھی طارق روڈ کی دکان ہے، کم از کم 2-4 لاکھ 10 لاکھ کرایہ تو ہوگا نا اس کا. تو تقسیم کا یہ مطلب ہے. اور قرآن میں یہ بھی ہے مما قل منہ او کثر، کم وراثت ہو یا زیادہ، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، سب تقسیم کرو. ابا کے مرنے کے بعد نا ابا کی گھڑی فلاں اٹھا کے لے گئے، ابا کی جائے نماز سے فلاں کو محبت ہے، یہ تو ابا کی ہے، میں تو اس پہ نماز پڑھوں گا. ابا کے کپڑے تو نہیں پہنتے، میت کے لوگ ڈرتے ہیں مر نہ جاؤں میں، تو یہ چیز ایسے ایسے گول گھما دیتے ہیں اس کو. تو اس کا علماء نے ایک آسان ضابطہ بیان کیا ہے کہ بھئی یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں ان کو نیلام کیا جائے وارثوں میں، کہ بھئی ابا کی گھڑی سے کس کو بہت محبت ہے، کہے مجھے ابا کی گھڑی مجھے چاہیے، ٹھیک ہے بتاؤ کتنے میں چاہیے. صحیح ہے، محبت ہوگی تو قیمت لگاؤ، کہتا جی 100 روپے میں. دوسرے وارثوں سے پوچھو، ہاں بھائی کوئی 100 سے زیادہ لینے کے لیے دینے کے لیے تیار ہے؟ ایک وارث نے کہہ دیا 110. ہاں بھائی کوئی ابا کوئی اور کسی سے اس سے بھی زیادہ 110 روپے سے بھی زیادہ محبت کسی کو ابا سے ہو؟ ہاں جی مجھے 150 روپے تھی محبت. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، فری میں نہ بانٹ بوٹ کے چلے جاتے ہیں. اب ممکن ہے کسی کے دل میں خیال آ رہا ہو کہ یار اس گھڑی پر تو میرا دل آیا ہوا تھا، یہ فلاں کیوں پی گیا؟ تو یہ جائز نہیں ہے. مسلمان کا مال اس کی دل کی رغبت کے بغیر ایک لقمہ بھی حرام ہے، ایک لقمہ بھی. تو نیلام کیا جائے اس کو، جو جتنی زیادہ قیمت لگائے اس کو دے دی جائے، اور وہ قیمت وراثت کے مال میں شامل کر لی جائے. تو بہرحال جب کوئی کرنا چاہے علماء سے رابطہ کریں، انشاءاللہ علماء سارے مسئلے بتا دیں گے. علماء سے رابطہ کیا کرتے ہیں؟ استخارے نکلوانے کے لیے، دم درود تعویذ گنڈے فضول قسم کے کاموں کے لیے. استخارہ کا تو فون آتا ہے نا کہ میرے پاس، تو میرا دل چاہتا ہے اس کو فون پہ ہی رکھ کے چماٹ ماروں کھینچ کے. تو زیادہ یہ بھی آتے ہیں، عقیقے کا بکرا ہے 7ویں دن کریں 8ویں دن کریں. کھانے پینے کی چیز ہے نا، بکرے کان میں اذان، بکرا ختنے، بس انہیں میں گھسے رہتے ہیں. جو جن چیزوں کی اہمیت زیادہ ہے ان کی طرف توجہ نہیں ہے. بکرے وغیرہ کے مسائل مجھ سے نہیں پوچھا کرے، مجھے بڑا غصہ آتا ہے، حقیقت بتا رہا ہوں. صدقے کا بکرا، ایک آدمی کا فون ہے، صدقے کا بکرے کے بھی دو دانت ضروری ہیں حضرت، ہم نے خرید لیا کھیرا نکلا ہے. میں نے کہا صدقے کے بکرے کے دو دانت تو دور کی بار، پہلے صدقے کے لیے بکرا ہونا بھی ضروری ہے، یہ تو پوچھو. صدقہ کرو، غریب کو کیش رقم پکڑا دو، بکرے کے کیوں بھیٹ لیے؟ ہندوانہ ایک سوچ ہے کہ بکرا کٹے گا تو صدقہ بلائیں ٹلیں گی، حالانکہ بکرا کٹنے سے بلائیں نہیں ٹلتی، بکرے کی بد دعا لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور بلائیں آنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو بکروں کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ بیچاروں کو. تو وراثت میں جو ہے نا بہت تاکید ہے شریعت کی، ایک ایک کا حصہ متعین ہو. ہاں بہن کو دے دیا، پھر بے شک وہ اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہے کہ بھائی میں تو اپنے گھر میں خوش ہوں، چلو آپ غریب ہو یہ لو پیسے، بھائی 2 کروڑ روپے میں نے آپ کو ہدیہ. ایسی اگر کوئی بہن کسی کے پاس ہو تو بلائیں ہم الفلاحیہ مسجد میں، اس کو جو ہے نا کوئی انعام دیں گے، تحفہ دیں گے کہ بھائی اتنی اچھی بہن ہے، اپنے بھائی کو 2 کروڑ روپے اس نے اس زمانے میں ہدیہ کیے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو ایسا آج کل اتنی اچھی اچھی بہنیں مارکیٹ سے شارٹ ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ 2 کروڑ معاف تو کر دے گی، لیکن ذرا پکڑا کے تو دیکھو اس کو، پھر دیکھتے ہیں کیسے معاف کرے گی. تو اس لیے جو ہے اللہ نے سورہ نساء میں وراثت کے حکام کو بہت زیادہ تاکید سے بیان کیا، اور خاص طور پر عورتوں کی وراثت کے حکام کی اور تاکید کی کہ ان کو پورا پورا حصہ دیا جائے، اس میں گڑبڑ نہ کی جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بہت سارے احکام بیان کیے، ان میں ایک خاص طور پہ میرے لیے بیان کیا گیا ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں. فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر کسی کی زیادہ بیویاں ہیں تو تم ان میں 100% عدل نہیں کر سکتے، کتنی بھی کوشش کر لو. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، لہذا کوشش کرو کہ ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف اتنے مائل ہو جاؤ کہ دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دو. جس حد تک ممکن ہے تمہارے لیے برابری کی کوشش کرو، اور اگر تم اصلاح کی کوشش میں لگے رہو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو پھر اگر کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن کوشش کرو برابری کرنے کی. اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ بہت اہم حکم ایک یہ دیا، اے ایمان والو کونو قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو جب بھی گواہی دو تو ٹھیک ٹھیک گواہی دیا کرو، گواہی کے لیے اگر بلایا جائے. ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ تمہارے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو. او الوالدین والاقربین، اگرچہ تمہیں اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی کیوں نہ دینی پڑے. اگر تمہارے والدین نے کسی پر ظلم زیادتی کی ہے تو دیکھیں والدین کا کتنا حق قرآن نے بیان کیا نا، آج صبح اسی پر بیان ہوا تھا فجر کے بعد والدین کے حقوق پر. اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر والدین نے کسی پر زیادتی کی ہے اور تمہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو پھر والدین کی طرفداری نہ کرو، اگر انہوں نے زیادتی کی ہے تو ان کے خلاف گواہی دے دو. ایسی صورت میں اس گواہی کی وجہ سے والدین کو اگر جیل ہوئی، سزا ہوئی، تو تم گناہگار نہیں ہوگے. لیکن اگر تم نے والدین کی طرفداری کی جبکہ تمہیں پتا ہے کہ وہ غلطی پر ہے، تو پھر قیامت کے دن اللہ تمہیں سزا دے گا. تو اس لیے گواہی کا معاملہ بہت سخت ہے، اس میں سچی گواہی دینا ضروری ہے، اگرچہ اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. آج ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ جب بھی کوئی جھگڑا نمٹانے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہر آدمی اپنے رشتہ داروں کی طرفداری کر رہا ہوتا ہے. بس سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ہر آدمی کہہ رہے نہیں یہ میرا بھائی صحیح ہے تم غلط ہو، میری بیوی صحیح بول رہی ہے تم غلط ہو، میرے والدین صحیح بول رہے ہیں تم غلط بول رہے ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ انصاف سے کام لیا کرو. اگر تمہارے بھائی غلط ہے، بہن غلط ہے، بیوی غلط ہے، والدین غلط ہے، تو بولو کہ یہ غلط ہے، ان کی طرفداری نہ کیا کرو. گرمی ہو گئی ہے، بس ایک اور حکم بیان کر کے اس کو ختم کرتا ہوں، یہ بہت اہم احکام ہے. سورہ مائدہ میں اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو، احلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، تمہارے لیے جو جانور ہم نے حلال کر دیے ہیں ان کو حلال سمجھ کے کھاؤ. اللہ کے حلال کو حلال سمجھنا بھی فرض ہے. مزاروں پہ جو جانور چھوڑ دیے جاتے ہیں فلاں کے نام پہ، بابے کے نام پہ، ان کو بھی چھوڑے گا نہیں، یہ سب فضولیات ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، مزار پرستی سے دور رہنا چاہیے. اور اللہ نے ایک اجازت دی، بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، اللہ نے اس صورت میں یہ بھی اجازت دی کہ جن شکاری کتوں کو تم سدھا دو، شکار کرنا سکھا دو، تو ان کا شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے، اگرچہ ذبح نہ بھی کیا ہو، بشرطے کہ کتے کو اللہ کا نام لے کے چھوڑا جائے. تو شکاری کتا جو ہے نا، کتا شکار کے لیے پالنا جائز ہے، شو کے لیے پالنا جائز نہیں ہے. آج کل لوگوں نے ایسی پالا ہوتا ہے شوقیہ. کتا صرف دو صورتوں میں جائز ہے، یا تو شکار کے لیے یا اپنے گھر کی پہرے داری کے لیے. لیکن آج کل پہرے دار بٹھاتے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے، کتا بٹھائیں گے، کتا کسی کو دیکھتا نہیں ہے کہ یہ کاٹنے کے اس کو کاٹنا مناسب بھی ہے یا نہیں. ہر ایک پہرے دار کم از کم یہ تو دیکھتا ہے نا، یہ مولوی صاحب جا رہے ہیں، ان کو نہیں چھوڑو بھائی. کتا جو ہے نا عجیب سی چیز ہوتی ہے. تو آج کل جب پہرے دار موجود ہے وہ بھی کتے جب معذر اللہ، یعنی ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں سوتے رہتے ہیں پہرے دار پڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا. تو سارے نہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں. تو جو ہے پہرے دار رکھ لیں، بہرحال کوئی واقعی اس کو ضرورت ہو حفاظت کی، پہرے داری کی، تو کتا پالنا اس کے لیے جائز ہے. بلا ضرورت پالنا جائز نہیں. انگریز جیسے پالتے ہیں، گھر میں بٹھاتے ہیں. ایک عالم کہہ رہے تھے کہ وہ ایک انگریز کتے کو لے کے ایئرپورٹ پہ اترا، تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا، کتا ناپاک ہے، جسم پہ نہ لگ جائے. تو وہ کہنے لگا یہ اتنا وفادار مفید جانور ہے، مسلمان اس سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ تو ان عالم نے بڑا اچھا جواب دیا، کہنے لگا میں نے اس کو کہا کہ ہم اس کی وفاداری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو فیملی ممبر نہیں بناتے. جانور ہے نا، تو اللہ نے جانوروں کو کہا ہے کہ ان میں جو صلاحیتیں دی ان سے فائدہ اٹھاؤ. تو ہمیں اجازت ہے کہ کتے کی وفاداری کو ہم کیش کرائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو روٹی کھلائیں اور پھر اس سے اپنے کام لیں. لیکن ہے جانور وہ، یہ نہیں کہ اس کو فیملی ممبر بنا دیں، جیسے انگریزوں نے بنا کے اس کو بیٹھک پہ لا کے بٹھایا اور جناب کھانے میں اپنے ساتھ شرکت، اور جناب وہ کتا انگریز کے ساتھ اگر کھڑا ہوا ہو نا، کتا اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ جو کتے کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے کتے کے سامنے. ایسے لاکٹ اس کے گلے میں شیمپو سے نہلایا ہوا ہوگا، بندہ اتنا نہیں چمک رہا ہوگا جتنا کتا سمجھ رہا ہوگا. کتے کو کتے رکھ کے اس سے کام لینا چاہیے. تو اللہ نے شکار کے کتے کی اجازت دی، فرمایا کہ جو کتا تم شکار کے لیے پالتے ہو اس میں چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے جو قرآن نے یہاں بیان کیا. نمبر ایک یہ کہ وہ سدھایا ہوا کتا ہو، گلی محلے کے کتے کو ویسے ہی آپ نے تھوڑا سا ہو کر دیا اور کسی نے کو جا کے اس نے مار دیا، یہ حلال نہیں ہوگا. سدھائے ہوئے کتے آپ کے اشارے پہ ہو، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. نمبر دو، وہ کتا اتنا سدھایا ہوا ہو کہ وہ جب شکار کرے تو اس میں سے خود کچھ بھی نہ کھائے، بلکہ اٹھا کے جانور ویسے کا ویسے آپ کے لیے لے آئے. اگر خود اس نے سے کھا لیا تو آپ کے لیے حرام ہو جائے گا، اس لیے کہ پھر وہ اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے. تو اللہ مسلمان کو اجازت نہیں دیتے کہ جانور جو اپنے لیے کھائے تم اس میں سے نکال کے کھانا شروع کر دو، یہ گندا عمل ہے، تو تمہارے لیے لے کر آئے. تیسری بات یہ کہ جانور جب تمہارے پاس آئے تو وہ زندہ نہ ہو، مر چکا ہو. اگر زندہ تھا تو پھر اس کو ذبح کرنا پڑے گا، سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور چوتھی بات یہ کہ کتے پر اللہ کا نام لے کے چھوڑا جائے، بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کے کتے کو چھوڑا جائے. تو یہ چند شرطیں ہیں، ان کی رعایت اگر کی جائے تو کتے کا شکار بھی حلال ہے. تو بس آج اتنا کافی ہے، وقت بھی کافی زیادہ ہو گیا، گرمی بہت ہو رہی ہے.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.